نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير. رهبر کامل کے سلسلے میں ہم آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شوہر کی حیثیت سے اسی باب کو کنٹینیو کریں گے. ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں یہ سب کیوں پڑھ رہے ہیں اور اس کا ہماری زندگیوں میں کیا اثر آنا چاہیے، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سنا کریں. کیونکہ جب ہم کسی چیز کو صرف اس نیت سے سیکھتے ہیں کہ بس اس کو پڑھنا ہے، اس کا ٹیسٹ دینا ہے، تو پھر اصل روح نہیں رہتی. لیکن سیرت ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی اور بات ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عملی امتحان سے متعلق ہیں. بہت سارے لوگ کتابوں کا امتحان تو دے دیتے ہیں، اس میں تو پورے نمبر بھی لے لیں گے، لیکن جب عملی زندگی میں آتے ہیں تو پھر ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو چلیے اسی جگہ سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ پیچھے چھوڑا تھا، اور پھر انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کے بعد ہم جنرلی دیکھیں گے کہ اسلام میں ایک شوہر اور بیوی کا تعلق کس درجے کا تعلق ہوتا ہے اور اس سے کتنی خیر پھوٹتی ہے اگر یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو. تو ہم بات شروع کریں گے صفحہ نمبر 52 سے، ازواج مطہرات کے علم کے سلسلے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو بھی علم کی جو کوششیں کی تھی، پیچھے سے شروع کر لیتے ہیں. آیت 51 کا آخری ٹاپک، ازواج رضی اللہ تعالی عنہما انہن، ازواج رضی اللہ تعالی عنہن کو تبلیغ دین کا حکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے فرائض میں یہ چیز داخل کر رکھی تھی کہ وہ دوسری عورتوں کو دین کی تعلیم دیں، احکام الہی سکھائیں، توحید و سنت کی گھر گھر اشاعت کریں، اور عورتوں کی معروضات ہوتا ہے عرضی سے، جو وہ چیزیں ان کو پیش کریں مجھ تک پہنچائیں. یعنی جب کوئی عورت ان کے پاس آئے اور عورت ہونے کے ناطے کوئی معاملہ ایسا ہے جو مردوں سے نہیں کر سکتی، یا کوئی اور ایسی چیز ہے کہ جہاں کوئی اور فیکٹر آتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی تھیں. پھر ان کے جواب انہیں سمجھائیں، دینی مسائل بتائیں. میرے جملہ افعال و اقوال اور عبادات جو حجرات کے اندر ہوں، حفظ و اتقان کے ساتھ. حفظ کہتے ہیں حفاظت اور اتقان کہتے ہیں تقوی کے ساتھ، یعنی کم یا زیادہ کیے بغیر امت تک پہنچائیں. اور مشکلات علمیہ، یعنی علم کے راستے کی جو مشکلیں ہیں، اس میں فرزندان امت کی رہنمائی کریں. تو آپ دیکھیے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ جو شادیاں ہوئیں، تو اس میں جہاں بہت ساری دوسری حکمتیں تھیں، تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ امت کے لیے علمی ورثہ ثابت ہوئیں. جب کوئی شوہر گھر میں ہوتا ہے اور بیوی کے ساتھ خاص طور پہ، تو بہت سارے وہ معاملات کھلتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے سامنے نہیں کھل سکتے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لفظوں میں بتانے کی نہیں ہوتی، اس کے بارے میں عملی حکم زیادہ مؤثر ہوتا ہے. تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ کے ناطے سے ہر وہ چیز جو آپ کی نجی زندگی سے متعلق تھی وہ لوگوں تک پہنچائیں، اور خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر آگے آ رہا ہے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ آدھا علم انہوں نے امت کو دیا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ انسان اپنے گھر میں جو ہوتا ہے وہ اس کا وقت جو ہوتا ہے باہر گزارے ہوئے وقت سے زیادہ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک حکمت نظر آتی ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات نے علم کے میدان میں کس طرح خدمت کی، اور آپ نے ان کی اپنی زندگی میں تربیت کی کوشش کی. اس سے ایک چیز یہ بھی ملتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ شوہروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو ادب اخلاق سکھائیں. اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی شوہر اپنے گھر والوں کے صرف کھانے اور پینے کا خیال رکھے، بلکہ پیٹ کو بھرنے سے ساتھ ساتھ ان کی روحانی نشو نما کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے، یعنی اس سے سوال کیا جائے گا اس کی رائیت کے بارے میں، اور مرد جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کے رائی ہیں، اور پھر عورت کو بھی یہی کہا. تو لہٰذا اس سے عمل کی بات ہم اپنے لیے نوٹ کریں گے کہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ بیویاں دین نہیں سیکھتی، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اس وقت جب خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں لیکن شوہر نہیں چاہتے، وہ ہمیں اجازت نہیں دیتے، تو میں بہت حیرت سے دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں کیا واقعی؟ ایک طرف تو یہ ان کی ذمہ داری تھی، لیکن دوسری طرف یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے لیے سبب پیدا کر رہا ہے تو کون روکے گا؟ جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو علم دینا، سکھانا، پڑھنا پڑھانا ان کی ہماری ذمہ داری ہے، تو بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ بیوی کا اچھا ادب، اخلاق، اس کے علم کی یعنی نشو نما کرنا یہ مرد کی ذمہ داریوں میں سے ہے. یعنی ایک روایت میں بھی آتا ہے جو اشارہ ملتا ہے اس کے بارے میں کہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کو ان کے عمل جو ہیں ان کا دوہرا ثواب ملتا ہے. تو اس میں سے ایک شخص آپ نے بتایا کہ جو کسی کی کوئی لانڈی ہو پھر وہ اس کو اچھا ادب سکھائے اور پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے. تو اس میں بھی اشارہ ملتا ہے اس چیز کی طرف کہ بیوی کے ساتھ ادب اداب جو ہے وہ سکھانا شوہر کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے اس عمر تک پہنچتے ہوئے عورتیں خود بھی ذمہ دار ہو چکی ہوتی ہیں بہت ساری چیزوں میں، لیکن اگر آپ دیکھیے کہ مرد اس چیز میں اپنا حصہ ڈالیں گے تو وہ کل اس کی خیر انہیں کو ملے گی. یعنی کسی مرد کو شوہر ہونے کے ناطے سے کبھی اپنی بیویوں کو، بھائی ہونے کے ناطے سے بہنوں کو، اور اسی طرح بیٹے ہیں تو ماؤں کو علم سے نہیں روکنا چاہیے. کیوں؟ کہ جب گھروں میں علم آتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ مردوں کو ہوتا ہے. اگر بیوی ہے فضول خرچی ختم ہو جائے گی، مال کم خرچ کرے گی، بچوں کی اچھی تربیت کرے گی، تو شوہر کے لیے ایک سکون کا باعث ہوگا. پھر اسی طرح اگر بہن ہے وہ علم سیکھتی ہے، سکھاتی ہے کچھ، تو بھائی کے لیے کوئی ایسا بے غیرتی کا منظر دیکھنے کا موقع نہیں آئے گا جو اکثر بھائیوں کو یعنی پریشان کر دیتا ہے. تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے تمام مردوں کو یہ سبق دے دیا کہ تمہیں اپنی بیویوں کو بھی علم سکھانا ہے، اور سکھائے گا وہی جو خود بھی سیکھے گا. پھر اس سے یہ بھی ایک نقطہ ملتا ہے کہ مردوں کو خود بھی علم کا شوق ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ مردوں کو صرف روزی روٹی کا وارث سمجھا جاتا ہے اور ان کی بیچاروں کی کوئی ذمہ داری نہیں. عورتوں کو بہت سارے موقع الحمدللہ مل جاتے ہیں فارغ وقت ہونے کے بعد، کھانے پینے کے بعد وہ سیکھ سکھاتی ہیں، کہ عموماً دیکھا گیا کہ مردوں میں اس کا رجحان نہیں ہے. اور پوچھا جائے تو کیا کہا جاتا ہے کہ ہمارا تو کاروباری ہماری یہ روٹی ہے اور ہمارا دین ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے کہ اگر کوئی عورت یہ کہتی رہے کہ میں سارا دن گھر صاف کرتی رہوں اور کھانے پکاتی رہوں اور میں دین نہ سیکھوں سکھاؤں تو وہ پوچھی جائے گی. اسی طرح مرد اگر سارا دن کماتے ہیں، کھاتے ہیں، رکھتے ہیں، ٹھیک ہے حلال کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن اگر انہوں نے خود علم کی بیسکس نہ سیکھی یا بچوں اور بیوی تک نہ پہنچائے تو وہ بھی جواب دہ ہوں گے. اسی میں ایک نقطہ ہے کہ مردوں کو یعنی رزق کمانے میں اتنی محنت کرنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ وقت ان کو علم کے لیے ہو. اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس پوائنٹ پہ دیکھ لیں گے. اگلا ٹاپک ہے ازواج مطہرات اور تبلیغ. چنانچہ ازواج مطہرات نے ایسا ہی کیا، سب نے اپنے اپنے حلقے میں دین کو خوب پھیلایا، اپنی اپنی قوم اور برادری کی عورتوں کو اسلام سکھایا، اصلاح رسوم کا کام کیا، نشر و اشاعت دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹایا. اس سے بھی آپ دیکھیے کہ یعنی کیا وہ ان بیویوں کی شان ہوگی کہ جن کے شوہر نے ان کو سکھایا. آپ دیکھیے کہ آج میرا خیال ہے کہ عورتیں اس چیز کو محسوس کر سکتی ہیں کہ کوئی بات اگر شوہر سے سیکھتی ہیں تو وہ ان کو زیادہ خوشی ہوتی ہے. بعض دفعہ مرد کو مسجد سے کوئی چیز سن جاتے ہیں، جمعے کے خطبے میں یا کوئی اسپیچ سنی تو گھر میں آ کے بیویوں سے شیئر کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے بیویوں کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی کیا شان ہوگی. پھر آپ دیکھیے کہ کتنا یعنی اچھا جوڑا بنتا ہے تصور میں کہ دین کی باتیں ہو رہی ہیں، علمی مذاق ہو رہے ہیں. میں نے خود قریب سے ایسی چیزوں کو دیکھا ہے کہ جب گھروں میں علمی ماحول ہوتا ہے تو شوہر بیوی کے مذاق بھی علم والے ہوتے ہیں. قرآن کی آیتوں کو کوٹ کیا جاتا ہے بیچ میں، کہیں کوئی ایسا اشارہ کر دیا جاتا ہے جو کسی نبی کا تھا تو ایک لمحے میں پتہ چل جائے گا کہ یہ ادھر گئے ہیں. تو ایک ایسی خوبصورت یعنی منظر کشی ہوتی ہے دین کے ماحول سے کہ واقعی کے گھروں میں مزاج بھی ایسا ایسا یہ بنتا ہے. جب شوہر بیوی ایسے ہوں گے تو بچے کیوں نہ ہوں گے. پھر آگے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علمی مقام. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شاگردوں کو 378 یعنی 378 حدیثیں سکھائی. سبحان اللہ. آپ کو پتا ہے کہ ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کب آئی تھی؟ بڑی عمر کی تھی، جوان نہیں تھی، 4 بچوں کی ماں تھی، بیوہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو بھیجا یہ اللہ کا فیصلہ تھا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے شوہر تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جوڑا تھا مدینہ میں ہجرت کرنے والوں کے بالکل اول لوگوں میں سے، یعنی یہ پہلا جوڑا تھا جس نے اسلام کے لیے ہجرت کی، یعنی جب موقع ملا. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور علم سیکھتے تھے، پھر گھر جا کے اپنی بیوی کو وہ چیزیں سکھا دیتے تھے. ایک دن ابو سلمہ آئے اور کہنے لگے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب کسی انسان کو کوئی دکھ پہنچے، کوئی صدمہ پہنچے، تو وہ اس دعا کو پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو دنیا میں بھی اس کا بہتر نعم البدل دے گا اور آخرت میں بھی. اور وہ دعا کون سی تھی؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، قرآن پاک میں ہے. اور اس کے آگے ایک لفظ تھے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور میرے لیے اس کا بہترین نعم البدل پیدا کر. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی کہ میں نے یہ دعا یاد کر لی، اور تھوڑے ہی دن گزرے کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اب دیکھیے کہ جس شوہر نے سکھایا وہ دنیا سے چلا گیا، اور کہتی ہیں کہ میں عدت کے دن تھے اور یہ دعا پڑھ رہی تھی، لیکن ساتھ ہی دل میں سوچتی تھی کہ کوئی ابو سلمہ سے بھی اچھا مرد ہوگا جو مجھے ملے گا، کیونکہ شوہر میں لوگ یہ نہیں سوچتے تھے کہ اب شوہر کا انتقال ہو گیا، اب تو دنیا اندھیر ہو گئی، اب تو ظلم ہے، اور اب تم بس مرنا ہی بہتر ہے. اس دور میں ایسا کوئی تصور نہیں تھا. ہمارے یہاں جو ظلم ہے نا کہ کوئی ایون ایک سال کی شادی شدہ لڑکی بیوہ ہو جاتی ہے تو دوبارہ اس کی طرف کوئی نظر نہیں اٹھاتا، اور اگر بچوں والی ہو اور دوبارہ شادی کر لے تو لوگ اس کو برا محسوس کرتے ہیں. یہ اسلامی کلچر نہیں ہے. بہرحال یہ دعا مانگتی نہیں، یقین تھا اللہ تعالیٰ پہ کہ کچھ نہ کچھ ہوگا. اور جب عدت ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے در پہ تھے اور کہا کہ ام سلمہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ سے نکاح کا حکم دیا. ان کو بڑا حیرت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں میں اور کہاں آپ، میری کیا. انہوں نے چار عذر پیش کیے تھے کہ میں کیسے آپ سے نکاح کر سکتی ہوں. تین تھے، یعنی جیسے ایک اس میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی عمر کی عورت ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ میری بھی عمر کچھ کم نہیں، کیونکہ اس وقت آپ بھی ماشاء اللہ عمر کے یعنی حصے میں آگے جا چکے تھے. پھر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے بچوں کو میں اپنے بچے سمجھوں گا. اور تیسری بات انہوں نے کہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مزاج میں سختی ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی وقت اتنا قربت کا تعلق ہے اور میں کوئی بات غصے کی کہہ دوں اور آپ کی نبوت پہ فرق آئے، یعنی نبی کے ساتھ انسان ایسا نہیں کہہ سکتا، تو میں اس چیز سے ڈرتی ہوں کہ میرا ایمان نہ خراب ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تمہارا غصہ کم کر دے. پھر میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اس طرح ان کا نکاح ہو گیا. تب دیکھیے کہ ایسی خواتین جو صبر اور دکھ، یعنی صبر کا مظاہرہ کریں اور دکھوں کی حالت میں اپنے آپ کو مضبوط رکھیں. اور آپ دیکھیے پہلے شوہر سے تو علم سیکھا سو سیکھا، اللہ نے کیسا پیارا بدلہ دیا. یہ ساری بات میں نے کیوں سنائی؟ ان کی اس علم کی وجہ سے کہ جن کو شوق ہوتا ہے، جن کے اندر کوئی اچھی خوب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو اچھے ساتھی بھی دے دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے امت کی خدمت کی. اس کے بعد دوسرا مقام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. انہوں نے علم و تفقہ، تفقہ فقہ سے ہے، فقہ یعنی مسائل کو سمجھنا، سمجھ بوجھ کسی چیز پہ غور و خوض کرنا، جو علم اور تفقہ میں سب سے بڑی ہوئی تھی. عمر کتنی تھی ان کی؟ 6-7 سال کی عمر میں نکاح ہوتا ہے، 10 سال سے کم عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتی ہیں، اور 17 سال کی عمر میں بیوہ بھی ہو جاتی ہیں. لیکن تفقہ کتنا تھا آپ دیکھیں گے. فرزندان امت کو، یعنی امت کے بیٹوں کو 2210 یعنی 2210 حدیثیں پڑھائی انہوں نے، جو اس وقت تک کتب احادیث و صحیحہ میں موجود ہیں. اور آپ کے فتاوی شریعہ، حل مشکلات علمیہ، بیان روایات عربیہ اور سیر و واقعات تاریخیہ کا شمار ان کے علاوہ ہے. اللہ اکبر، اتنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے چھوٹی عمر میں اتنا علم دیا. آپ سوچیے آج کے دور میں 17 سال کی لڑکی کیا، ہمارے تو ابھی اس کے 12ویں کے ساتھ کھیلنے کے دن ہوتے ہیں. آج تو وہ صرف بازاروں میں پھرنا اور صرف منہ میں چنگم ڈال کے پٹاخے بجانے کے کام کرتی ہوں گی، اور وہ بیوہ بھی ہو گئی اور امت کے لیے ایک خزانہ اپنے سینے میں رکھ لیا، جس کو پھر نسل در نسل منتقل کرتی نہیں. اور آپ کو پتا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 50 سال سے کچھ اوپر زندہ رہی تھی، اور اس پورے عرصے میں انہوں نے پھر لوگوں کو علم سکھایا. حضرت عروہ بن زبیر جو ان کے بھانجے تھے کہتے کا قول ہے کہ میں نے ساری عمر میں مانی قرآن و احکام حلال و حرام اور اشعار عرب اور علم الانصاب. انصاب ہوتا ہے یہ وراثت نصب, اور یعنی کس کا نصب کس سے ہے, اور عربوں میں یہ علم بڑا مشہور تھا. علم الانصاب میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت تھی کہ جب کوئی نہایت مشکل اور پیچیدہ مسئلہ صحابہ کرام کو پیش آ جاتا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے اور ان کے پاس اس کے متعلق علم پایا جاتا. تو یہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور انہوں نے بہت خدمت کی. حدیث کی روایت میں ان کا دوسرا نمبر آتا ہے. سب سے زیادہ حدیث ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ان پہ بھی کبھی پڑھیں گے انشاءاللہ آپ لوگ کہ کہاں وہ بھی کتنے تین چار سال صرف رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور سب سے زیادہ حدیثیں روایت کر گئے, اور اس کے بعد پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ باتوں ہی باتوں میں بیویوں کو دینی مسائل سکھاتے جاتے تھے تاکہ وہ پھر امت کو سکھا سکیں. یہ باتوں ہی باتوں میں کے لفظ پہ غور کیجیے گا کہ کوئی ایسا نہیں کہ ہر وقت بیٹھ کے کوئی ایک نشست جمی ہو اور کلاس روم بنا ہو اور وائٹ بورڈ رکھا ہو اور مائک سجا ہو, نہیں, باتوں ہی باتوں میں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ رہنے والوں کو, خاص طور پہ گھروں میں رہنے والے, اور میں یہاں جان کے کلاس کوٹ کروں گی شوہروں کو, اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ اپنے شوہر کو کچھ ٹیچ کرے خاص طور پہ, تو اس کو یہی طریقہ استعمال کرنا چاہیے. یاد رکھیے کہ کچھ بیویاں یہ غلطی کرتی ہیں کہ شوہروں کو دین کی بات سکھانے کے لیے یہ رویہ اختیار کر لیتی ہیں کہ جیسے وہ ٹیچر ہیں اور شوہر اسٹوڈنٹ ہیں. یاد رکھیے کہ شوہر کبھی شاگرد نہیں بن سکتا, اس کا ذہن نہیں قبول کرے گا. اس کی انا, اس کی مردانگی, اس کی قوامیت اس کو آنے ہی نہیں رہے گی اس طرف. تو بہترین طریقہ کیا تھا, باتوں ہی باتوں میں, ایسے ہی اشاروں میں, اچھے طریقے سے کسی اور کو سناتے ہوئے, کبھی بات چیت کے دوران کوئی اچھی بات سکھا دی. پھر اگر کوئی اس سے بڑھ کے خواہش کرے کہ نہیں مجھے سناؤ, جیسے مثال ہے کہ آپ قرآن سیکھ رہے ہیں, آپ کو مخارج پتہ چل رہے ہیں, تو کیا بیوی اور شوہر کا تعلق ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے اچھے طرح سنے, میرے مخارج آپ سنیے. اب وہ ان کو نہیں آتے ہوں گے تو خود ہی پریشان ہوں گے نا, تو پھر آپ کہیں چلے آئیں بک میں سے ذرا پریکٹس کرتے ہیں, مل کے کریں. اب دیکھیں کہ ترجیحات ہی بدل جاتی ہیں. جب گھروں میں دین آتا ہے تو میں حیران ہوتی ہوں کہ کس چیز پہ لوگ خوش ہوتے ہیں اور کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے. میں کسی کا ایکسپیرئنس شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کہ مطلب ساری زندگی کمانے میں لگائی نا, چھوٹی عمر کے لوگ تھے, باہر نکل گئے, بالکل غربت بھی تھی گھروں میں, یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شاید جوانی دیکھی ہی نہیں, اور ساری زندگی اتنا کمایا اتنا کمایا کہ نہ پڑھنے کی ہوش نہ کچھ, صرف ایک ہی زندگی کا مشن تھا کہ بس کمانا کمانا اور گھر والوں کو اور بہن بھائیوں پہ لٹانا. اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی کس عمر میں, جب داڑھی کے بال سفید ہو گئے, سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے, اور جب گھر میں دین کا دورہ ہوا اور گھر میں علم آیا, تو یقین کریں کہ جو ان کی بیوی ہیں ان کی روایت آپ کے سامنے نقل کرتے ہیں, کہتی ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں جس وقت یہ بوڑھے بابے خود بھی اور اپنے بھائی دونوں بھائی تھے دونوں بیٹھ کے تو سیکھا کرتے تھے, تجوید کرتے تھے, سیکھتے تھے, ترجمہ لفظی لکھتے تھے, پکڑنا نہیں آتا پین, اور کہتی تھی کہ ہم ان کے سامنے میں کچھ نہیں لیکن میں اکیلے میں اتنا اس چیز سے حیرت کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو نے کس عمر میں ان کو رکھا, اور اب اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں کہ اتنا شوق لگا دیا کہ کئیوں کو خیر ان سے پہنچ رہی ہے. تو کبھی بھی زندگی میں علم کے میدان میں یہ مت سوچے کہ ٹو لیٹ, علم کبھی لیٹ نہیں ہوتا. آخری دن تک زندگی کا اگر آخری لمحہ بھی آ جائے تو اس وقت بھی کچھ سیکھتے ہوئے جائے, تاکہ اللہ تعالیٰ کو یہ تو کہہ سکیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں غافل نہیں تھے. اس کے آگے ہے بیویوں کو واعظ اور نصیحت. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نماز صبح کے لیے تشریف لے گئے. اس وقت یہ مسلح پر بیٹھی تھی, بوقت چاش جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لائے تو یہ مسلح پر ہی بیٹھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا, کیا تم اس وقت سے یہاں بیٹھی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا میں نے یہاں سے جانے کے بعد چار ایسے کلمات کہے ہیں کہ اگر ان کو تمہارے اس سارے ورد اور وظیفے کے ساتھ وزن کیا جائے تو بھاری اترے. اور کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقه ورداد نفسه وزنت عرشه ومداد کلماته. پاک ہے اللہ اس کی تعریف کے ساتھ کتنی جتنی اس کی مخلوقات ہیں، یعنی جتنی مخلوقات کا عدد ہے اتنی میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں، اور جتنی وہ اپنے نفس کے لیے پسند کرے، اور جتنا اس کے عرش کا وزن ہے، اور جتنی سیاہی ہے اس کے کلمات کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ایک عجیب ہی انداز ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ بعض دفعہ موقع نہ بھی ہو تو انسان جو ہے وہ اس کے ساتھ گزر مطلب کر سکتا ہے، اور وہ کام جو ہے وہ اس کو فائدہ دیتا ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ حرم کی روحانی اور جسمانی بالیدگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو صرف گھر کے کام کاج، جب ورد و وظائف یا تبلیغ و اشاعت ہی کی تعلیم نہ دیا کرتے تھے، بلکہ انہیں جرأت و ہمت اور قوت و طاقت پیدا کرنے والے کام بھی سکھلاتے تھے، تاکہ ضرورت کے وقت وہ اسلامی خدمات بھی بجا لا سکیں، اور صرف گھر کی چار دیواری میں بیٹھنا نہ سیکھیں بلکہ رسمیاں کارناموں سے بھی آگاہ ہوں، تاکہ اپنی کوکھ سے مجاہدین کو جنم دیں. یعنی ایسے کارنامے کریں کہ جس سے امت کو بھی فائدہ ہو، میدان جنگ میں جا کے رزم ہو کے بزم ہو. آپ نے ایک شعر سنا ہوگا کبھی، رزم اور بزم، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، یہ وہی لفظ رسمی ہے اس میں ہے، یعنی جنگی چیزوں سے متعلق، تاکہ ان کی کوکھ سے مجاہدین پیدا ہوں، یعنی کہ بیٹے ان کے جہاد کے شوقین ہوں. چنانچہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدشیوں کا وہ فوجی کرتب دکھایا جو مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے سامنے جنگی تربیت کے خیال سے کرایا جا رہا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ یعنی پردے میں دیکھ رہی تھی، اور محض اس لیے دیکھ رہی تھی کہ ان میں جرأت اور اسپرٹ پیدا ہو جائے. پھر ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اگر اس پہ ہم بات کریں تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کی مدد کی خدشیوں کا کھیل دیکھنے میں. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بہت ساری چیزیں اس ایک واقعے سے محدثین نے اخذ کی ہیں، لیکن جو چیز یہاں ہمارے لیے فائدہ مند ہے وہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک تربیت ہوتی ہے کتابوں کو پڑھ کے، کسی چیز کو یعنی تھیورٹیکلی دیکھنا یا کرنا پڑھنا، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایکسپیریمنٹل ہوتی ہیں. بعض لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ خدشیوں کا کھیل کیوں دکھایا، لیکن اصل میں وہ جنگی تربیت تھی، وہ کرتب کر رہے تھے کھیل میں اس طریقے سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو کیوں دکھا رہے تھے کہ کیا پتا کسی وقت میں ان عورتوں کو بھی تلواریں اٹھانی پڑے. آپ دیکھیے کہ ایسے دور آئے کہ عورتوں نے بھی تلواریں اٹھائی. آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی صحابیات کی زندگی کے اندر کہ کس طریقے سے انہوں نے موقع کی. آج ہمارا حال کیا ہے کہ عورتوں کو چھپکلی نظر آ جائے تو چیخیں مارنا شروع ہو جاتی ہیں، کاکروچ دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے سانپ دیکھ لیا، یہ کوئی خوبی نہیں ہے. بچیوں کے اندر بھی اتنی پختگی ضرور ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی ایسی حالت کو برداشت کر سکے، دوسروں کے لیے مشکل کا سبب نہ بنے. پھر سر آپ دیکھیے کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوڑنے کا مقابلہ کیا، اور ارادتاً زیادہ تیز نہ دوڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز نہیں دوڑے، کیوں؟ کہ یہ بچی ہے، یہ خوش ہو جائے. کبھی کبھی آپ بھی چھوٹے بچوں کے ساتھ دوڑتے ہوں گے نا، تو پھر آپ پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ آگے جا کے پھر تالیاں بجاتے ہیں. کتنا خیال رکھنے والے تھے یہ. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے آگے نکل گئی، جن سے ان کا حوصلہ بڑھ گیا. پھر دوسری دوڑ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آگے نکل گئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئیں. اس پر آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، حاضی ہی بتل کا، لو عائشہ اب اس کا بدلہ اتر گیا، کہ پہلے تم جیتی تھی اب میں جیتوں گی، یعنی پہلے تم جیتی تھی اب میں جیت گیا. سبحان اللہ، کیا دل لگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا دل بھی بہلا رہے ہیں، ان سے کھیلتے بھی ہیں، ان کی حفظان صحت کا خیال بھی رکھتے ہیں، انہیں جرأت اور ہمت پیدا کرنے کا سبق بھی دیتے ہیں. جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا عمدہ سلوک کرتا ہو اور اس کی روحانی اور جسمانی بالیدگی، بالیدگی کہتے ہیں نشو و نما کو، کا اس قدر خیال رکھتا ہو، کیا وہاں کسی بدمزگی اور گلے شکوے کو راہ مل سکتی ہے؟ اگر ہم اپنے گھریلو حالات بہتر اور گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنانا چاہتے ہوں تو ہمیں بھی فرصت نکال کر اپنی بیویوں کا اسی طرح خیال رکھنا ہوگا. بیوی کو نوکر نہیں بلکہ اپنی رفیقہ حیات سمجھنا ہوگا، اور ہمارے ہاں تو نوکر نہیں بلکہ بعض جہالت کی وجہ سے اس کو پاؤں کی جوتی تک کہتے ہیں. ان کے حقوق و آداب اقتضاء و مزاج کی پوری پاسداری کرنی ہوگی. یہی سنت اور اسوہ رسول ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ احد میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ کندھوں پر مشکیں اٹھائی ہوئی زخمیوں کے منہ میں پانی ڈالتی تھی. پانی ختم ہو جاتا تھا تو پھر مشک بھر لاتی تھی اور زخمیوں کے منہ میں پانی ٹپکاتی تھی. آپ کو پتہ مشک کتنی بھاری ہوتی ہے؟ تقریباً آدھا من شاید اس میں پانی آتا ہے. 20 کلو سے بھی شاید اوپر ہے اس سے کچھ, یعنی بہت بڑی ہوتی ہے جتنا ایک پورے جانور کی کھال, اور وہ نازک اندام کندھے تو اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتے ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ یہ کون خواتین تھی؟ یہ وہی پردہ نشین اور لائق صد احترام خواتین تھی جو پردے کی فلسفی اور قومی خدمت کے فلسفے کی ماہر تھی اور دربار اسلام سے حقائق کی تعلیم پا کر نکلی تھی. کیا آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں جو پرچم اسلام لہرا رہا تھا وہ کس خاتون کا تھا؟ وہ بھی اسی پاک باز خاتون کی اوڑھنی سے بنایا گیا تھا جسے ام المومنین اور حبیبہ حبیب بے خدا ہونے کا فخر حاصل ہے. سبحان اللہ. ازواج مطہرات کی جہاد یعنی میدان جنگ میں شرکت بھی کتب حدیث و تاریخ سے ثابت ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں مجاہدانہ اسپرٹ پیدا کی اور ان میں شجاعت اور بصالت کے جوہر بھر دیے, یعنی ان کو بہادر بنایا, بزدل نہیں رکھا. اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہمارے لیے اس میں کتنی باتیں ملتی ہیں کہ بیویوں کو اگر ہم ایک میدان میں آگے کر دیں اور دوسری طرف سے نہ کہیں کہ تم ہر چیز سے کٹ جاؤ تو یہ کوئی دینداری نہیں. اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ زخمیوں کے لیے پانی ڈالنا یہ وقت کا تقاضا ہے. اس وقت ایک ایک انسان جو تھا وہ اہم تھا, اور اگر عورتیں مطلب تلواریں پکڑ کے نہیں جا سکتی تھی تو وہ جو کر سکتی تھی وہ کریں گی. اسی طرح دیکھیے کہ شاید نرسنگ زیادہ خواتین میں معروف ہوئی, اور ایڈورس کنڈیشن جب بھی کبھی ملک میں آئیں گے تو عورتیں اپنا کردار ادا کریں گی. آج عورتوں نے اپنے ہاتھوں میں بینر تو پکڑ لیے اپنے حقوق کی جنگ کے نام پہ, اور وہ بازاروں اور سڑکوں پہ نکل آئیں, لیکن اس ذمہ داریوں کو کبھی لوگ یاد رکھتے ہیں کہ جو واقعی ایک انسان خود بھی ادا کر سکتا ہے. ویسے بھی مردوں کی نسبت آپ دیکھیے کہ عورتوں کا دل نرم ہوتا ہے, رقیق القلب ہوتی ہے, سافٹ ہوتی ہیں, اور ان کا دل جلدی موم ہوتا ہے. مریضوں کو پیار سے ہاتھ لگانا, مرد ہو سکتے اتنا سخت ہاتھ لگائیں کہ مریض کو اور تکلیف ہونے لگے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک فطری دین کا اظہار کرتی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ پردہ ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتا تھا, یعنی وہ اپنے آپ کو چھپاتی بھی ملتی تھی. آپ اگر پڑھیں کتابیں کہ بعض دفعہ خواتین میدان جنگ میں ہوتی تھی اور نقاب کے ساتھ ہوتی تھی, اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے ہوتی تھی. کیوں؟ تو جہاں مجبوری ہو, جہاں مشکل حالات ہیں, تو پھر انسان اسلامی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے پھر باہر بھی نکل سکتا ہے. کامیاب شوہر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جس قدر اوصاف یعنی وصف کی جمع اوصاف تھے, قریباً قریباً ان سب کا پرتوز ازواج مطہرات پر پڑ چکا تھا, اور ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس دیکھا جا سکتا تھا. اور دراصل کسی شوہر کی پوری تعریف بھی یہی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی اپنے رنگ ہی میں رنگ لے. سبحان اللہ. اب دیکھیے کہ اس سے کیا پتا چلا کہ انسان اپنے ساتھ رہنے والوں کے اخلاق ان کے کردار سے متاثر ہوتا ہے. المرء علی دین خلیلہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے, اور شوہر اور بیوی سے زیادہ دوستی کس کی ہوگی. پھر اسے یہ چیز بھی پتا چلتی ہے کہ اگر ایک ساتھی نیک ہوتا ہے, دوسرا اتنا نیک نہ بھی ہو, لیکن ساتھ رہنے کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ اثر پڑتا ہے. بس خواتین کو شوہر ایسے مل جاتے ہیں کہ جو دین میں ان سے آگے ہوتے ہیں. ایسی عورتوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر میں ایک ایسا موٹو بنا دیا کہ جو یعنی ان کے اپنے دین کے لیے خیر کا سبب بنا. لیکن بعض دفعہ بات اس سے بالکل الٹ ہوتی ہے. خواتین دین میں زیادہ ہوتی ہیں اور مرد کم ہوتے ہیں. یہ کنڈیشن تھوڑی سی خواتین کو مشکل اس لیے لگتی ہے کہ عموماً عورتیں مان جلدی جاتی ہیں, تھوڑی موٹیویٹو ہوتی ہیں, لیکن مرد زیادہ نہیں مانتے. تو اس صورت میں پھر عورتوں کے لیے بہترین اپنے لیے جو عمل کی بات ہے وہ یہ کہ اپنے دین کا خوبصورت نمونہ بنا کے دکھائیں. آپ کے اندر اپنا دین اچھا ہوگا, آپ کا اخلاق اچھا ہوگا, آپ کا اسلام اچھا ہوگا, آپ کے معاملات اچھے ہوں گے, آپ روپے پیسے کے معاملے میں بہت محتاط ہوں گی خرچ کرنے میں، بچوں کی تربیت اچھی ہوگی، گھر آپ کا صفائی نصفی مان ہونے کی بات کی دلالت کرے گا، مرد ضرور آپ کے دین سے متاثر ہوگا. لیکن اگر ہمارے اخلاق میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر مرد زیادہ جلدی اس بات کو نہیں سن سکتے اور سمجھ سکتے. لیکن بہرحال آپ دیکھیے کہ کبھی حالات اس سے بھی سخت ہو سکتے ہیں کہ مرد نہ صرف یہ کہ دین سے دور ہے بلکہ دین کو پسند نہیں کرتا اور بیوی کو نہیں کرنے دیتا. تو پھر ہمیشہ یہ سوچ لینا چاہیے کہ کبھی کبھی دین کا ماحول مل جاتا ہے اور کبھی کبھی بنانا پڑتا ہے. جن کو مل جاتا ہے نا پلیٹ میں سجا ہوا، ان کے لیے ایک اجر ہے، لیکن جو خود اپنے ماحول کو بنائیں گے ان کو دوہرا اجر ہے. صبر کا، حکمت عملی کا، برداشت کا، اور پھر ساتھ ایک نئی طرح ڈالنا اپنے گھر میں. دین آپ کی وجہ سے اگر دین آتا ہے تو آپ کو اس سے زیادہ ثواب ہے جتنا یہ کہ آپ کسی دیندار گھر میں رہی گی. بعض خواتین یہ کہتی ہیں ہم کیا کریں، ہمیں شوہر ہی اچھے نہیں ملے. نہیں ملے تو کوئی بات نہیں، آپ ان کو اچھا بنا لیں. آپ اپنے اخلاق اور معاملات کو ایسا رکھیں کہ وہ خود بخود آپ کی طرف مائل ہوں گے. اور میں نے اس معاملے میں ہمیشہ ایک چیز سے بہت فائدہ اٹھایا، اور وہ کیا ہے، آپ کسی کو کہتے ہیں کھانا کھا لو، ہم کہتے ہیں مجھے نہیں کھانا. اب ایک صورت ہے لڑائی بحث، اچھا نہیں نہیں دوسری صورت کیا ہے، آپ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے میں کھاتی ہوں. آپ کھانا گرم کرتے ہیں، کہتے ہیں بس ہمارے پاس گیس جائے، میں کھا رہی ہوں آپ بیٹھے. ٹھیک ہے آپ گرم کریں، خوشبو آئے گی، سالن گرم ہوگا، روٹی گرم پکے گی، ایک دم اس کے اندر بھوک آئے گی. آپ کھانے بیٹھیں گے نا، یقین کریں کہ آپ کے کہے بنا وہ بھی ہاتھ بڑھا دے گا. ایک روٹی کی خوشبو آئے، سالن کی خوشبو آئے، تو کیا دین کی خوشبو نہیں آ سکتی؟ بیوی اٹھ کے اگر فجر کے لیے اٹھتی ہے، تہجد کے لیے اٹھتی ہے، گھر کا ماحول بدل جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، کمرے کا ٹیمپریچر نارمل کر دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں ان ساری چیزوں سے فرق پڑتا ہے. تو اس سارے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم اچھے رنگ میں اپنے شوہروں کو رنگیں، اور اگر ان کا رنگ اچھا ہے تو ہم پہ وہ آ جائے، اس کا الٹ نہ ہو. ازواج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ، اب اس کے کچھ وہ آپ کو مطلب کچھ ایسے واقعات بتائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود بھی سخی تھے، سخی سے مراد یہ کہ جن سے بڑی سخاوت کرے، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرے، اور دنیا سے نفور و دل برداشتہ. نفور کس سے ہے؟ نفرا. نفرا کہتے ہیں بھاگنے کو، یہ جو نفرت کا لفظ ہے وہ بھی اسی سے. نفرا یعنی بھاگتے تھے، اور دل برداشتہ یعنی دل برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا ان کا اس چیزوں کو. مراد کیا ہے کہ دنیا سے اتنے متاثر نہیں تھے، دور رہتے تھے. اس لیے لازماً آپ کی ازواج مطہرات کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا، تم میں سے وہ عورت مجھے جلدی آ کر ملے گی جو بہت زیادہ سخی ہوگی. یعنی مراد کیا تھا آپ کے جملے سے، کہ میرے بعد سب سے پہلے اس کا انتقال ہوگا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو بظاہر جدائی ہوتی ہے، لیکن جو ہی کوئی اگلا بندہ فوت ہوتا ہے تو وہ پہلے مرے ہوئے سے مل جاتا ہے، اگر دونوں اچھے کام کرتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ دونوں برے تھے تو بری جگہ پہ بھی ملنے کا امکان ہو سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے ذرا رغبت دلانے کا. کہتے ہیں کہ یہ سن کر تو سب ازواج بڑھ بڑھ کر سخاوت کرنے لگی، لیکن ہم میں سے سب سے زیادہ سخی زینب ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ کی محنت سے کماتی اور پھر اس کو صدقہ کر دیتی. اور آپ کو بتایا کہ ان کا لقب کیا تھا، ام المساکین. اور یہ وہی بیوی ہیں کہ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبادت کے لیے کھڑی ہیں تہجد میں، اور اپنے بالوں کی چٹیا کو رسی سے باندھا ہوا ہے چھت کے ساتھ. کہا کہ زینب یہ کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کھڑی ہوتی ہوں نماز کے لیے تو اونگ آنے لگتی ہے، سونے لگتی ہوں، تو اس کو باندھنے کے جو ہی اونگ آنے لگوں تو بال کھینچیں گے تو دوبارہ آنکھ کھل جائیں. کیا وہ عورتیں تھیں! ذرا سوچئے کہ ساری دنیا کے اعزاز ایک طرف اور نبی کی بیوی بننا ایک طرف. اگر ہم میں سے کسی کو یہ اعزاز مل جاتا ہے یہ اس قسم کا، تو ہم تو اسی پہ بڑے خوش ہیں کہ ہمارا شوہر اتنا نیک ہے وہی بچا لے گا. پلو پکڑنے کو تو ہم ویسے ہی تیار ہوتے ہیں، لوگوں کو ویسے ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سفارش کریں. کیا یہ نبی کی بیوی اگر گھر بیٹھی رہتی صرف اس آس پہ کہ اللہ کا نبی ہمارا شوہر ہے ہمیں نیکیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، کتنی تڑپ تھی کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، لیکن کل کیا ہوگا. عمل کرتی ہیں, دن میں سخاوت اور رات کو رب کے سامنے, یعنی دن کو مال کی سخاوت کرتی اور رات کو اپنے جسم کی سخاوت کرتی, اپنے یعنی جذبات, اپنے نیند کی سخاوت کرتی. اور آپ دیکھیں کہ اس میں ہاتھ کی کمائی کی بھی اہمیت ہے. بعض لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اور پھر وہ اللہ کی توفیق سے بہت خرچ بھی کرتے ہیں, تو وہ لوگ جن کے پاس نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے وہ حسرت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا تو ہم زیادہ خرچ کرتے. لیکن ایسے لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ بعض دفعہ انسان اپنی محنت سے جو کماتا ہے اس کو خرچ کر کے اس بہت سارے ڈھیر کے اوپر اس کی بات جو ہے وہ اس سے زیادہ ثابت ہو جاتی ہے بھاری جو اس نے اپنی محنت سے کیا. اس کی تو رغبت قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے دلائی ایک شخص کے بارے میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے میدان میں کال دی کہ جو بھی ہے لے کے آئیں, کیونکہ اس وقت بہت ضرورت تھی اور بہت مشکل حالات پیش آنے کا خدشہ تھا, تو سب لوگ اپنے گھر کا سامان لائے. وہی موقع تھا جب ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سامان لے آئے, ابوبکر صدیق آدھے گھر کا لے آئے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اونٹ دیے, عبد الرحمن بھی نوف, سب نے بہت دیا. تو ایک صحابی تھے, عقیل نام تھا ان کا غالباً, تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. دل میں افسوس ہوا کہ میں کیا کروں, میرے پاس تو کچھ نہیں. اور وہاں سے اٹھے, پھر بھی دل برداشتہ نہیں ہوئے, ایک یہودی کے پاس چلے گئے. سارا دن اس کا کنواں چلاتے رہے, ایک ڈول بھرنے کی ایک کھجور معاوضہ ملا, اور سارے دن کی محنت کے بعد مٹھی بھر کے کھجوریں ہاتھ میں چھپاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور تو کچھ نہیں ہے, یہ کھجوریں لے کے آئے ہوں. اور شرما بھی رہے تھے, یہ منافقین نے مذاق اڑایا, دیکھو روم فتح کرنے جا رہے ہیں اور کھجوروں کی مٹھی بھری ہوئی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کھجوریں لے کے پورے اس ڈھیر پہ جو لوگوں کے گھروں سے آئے تھے اس پہ پھیلا دی. آج مٹھی بھر کھجوریں جو ہیں وہ پڑے ڈھیر پہ غالب آ گئی. قرآن پاک میں آیت نازل ہو گئی, وہ لوگ کچھ نہیں پاتے مگر اللہ جو ہوتا ہوں اپنی محنت کا. تو لہٰذا کبھی تو اس سنت پہ ہم بھی عمل کریں, کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے پھر اس کی کمائی کو صدقہ کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ کا کتنا قرب محسوس ہوگا اس سے انشاءاللہ. اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک دن میں 70,000 درہم فی سبیل اللہ صرف کیے. جمع تفریق تو آتی ہی ہوگی, ذرا 70,000 درہم کو اپنے پاکستانی روپیز میں کر کے دیکھیے گا, 15 سے ضرب دیں ذرا اس کو, تقریباً 15 یا 16 روپے کا ایک درہم ہے آج کے دور میں 70,000. ذرا اپنے آپ سے پوچھئے کہ اگر میرے پاس اتنے ہوتے تو میں کیا کرتی. ہم اسی دبئی میں جاتے جہاں درہم چلتے اور سونے کی چوڑیاں لے کے آتے, کنگن لے کے آتے اپنے لیے. یہی تو فرق ہوتا ہے نا, ایک دنیا کے طالب ہوتے ہیں اور ایک آخرت کے طالب. اور عمر کیا تھی حضرت عائشہ کی, اور حقیقت یہ تھی کہ خود ان کے جسم پر ایک پیوند لگا ہوا کرتا تھا. کسی نے عرض کیا کہ کم از کم اپنا کرتا تو بنوا لیجئے, مگر آپ نے اس کی بھی پرواہ نہ کی. آج کے دور میں کوئی ایسا کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ کنجوس ہے. جب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے پیسے نہیں ہیں, یہ شاید آپ کنجوس ہیں, یا آپ پتہ نہیں کیوں جوڑ جوڑ کے رکھ رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے, جو اپنے تن پہ پہننا اس کا حساب دینا پڑے گا, اور جو رب کو دینا ہو وہ کتنا. ایک بہت بڑا معیار ہے اس بات میں ہم سب کے لیے اپنی اللہ سے محبت کو دیکھنے کا, اور وہ کیا ہے کہ رب کے راستے میں کوئی مانگے تو تھیلیوں کی تھیلیاں کھل جائیں, اور اپنی ذات پہ خرچ کرنا ہو تو انسان ایک ایک ڈالر سوچے یہ بچ سکتا ہے کہ نہیں, اس کی ضرورت ہے. اور مجھے شاید یہ چیز اتنی صحیح نہ محسوس ہوتی کہ واقعی یہ گناہ تو نہیں, اگر میں نے وہ واقعہ نہ پڑھا ہوتا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. کہ ایک دفعہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کچھ سوال کیا, ضرورت مند تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب خود پاس نہیں ہوتا تو کسی ایک اور کو ریکمینڈ کر دیتے تھے, تو آپ کے اس اتفاق سے اس وقت کچھ نہیں تھا, آپ نے کہا کہ جاؤ عثمان غنی سے لے لو, وہ ان کا گھر ہے, ان سے کہو کہ مجھے کچھ دے دے. یہ شخص گئے ادھر, قریب تھا کہ دروازہ یا جو بھی ان کا راستہ تھا وہ ناک کرتے کھٹکھٹاتے کہ گھر میں سے آوازیں آ رہی ہیں, और आवाज क्या आ रही है कि शोहर का झगड़ा है अपनी बीवी से। उस्मान गनी अपनी बीवी को कह रहे हैं कि जब एक चिराग जलाने से गुजारा हो सकता था तो तुमने दूसरा क्यों जलाया। इस पर नाराज हो रहे थे। वो शख्स जब ये बात सुनता है तो उसकी जरूरत ही नहीं हुई कि ये शख्स इतना कंजूस है नऊज़ुबिल्लाह, क्या इस एक बीवी को अपने एक चिराग जलाने पर नाराज हो रहा है, मुझे क्या देगा, वापस आ गए। मांगा ही नहीं, नबी सल्लम के पास आ गए। कहा क्या हुआ? कहा बस मेरा ख्याल है कि वो मुझे नहीं देंगे। कहा नहीं, तुमने मांगा था? कहा नहीं, मांगा नहीं। कहा जॉब पूछो जाके। दोबारा कहे और दस्तक दी, दस्तक दी। जब उस्मान गनी बाहर आए, इस शख्स ने अपनी हाजत पेश की कि मैं जरूरतमंद हूँ, जिस तरह मैं आपके पास आया हूँ। कहने लगे रुको। अंदर गए और जब वापस आए तो अशरफियों की थैली यानी गोल्ड कॉइंस, दरहम चांदी का होता था उस दौर में, और अशरफी दीनार जिसको बोलते हैं वो सोने का होता था, और वो थैली लाकर उसके हाथ पे रख दी। बड़ा हैरान हुआ, अब नहीं रह सका। कहने लगा मुझे जवाब दें, अभी थोड़ी देर पहले तो आपका अपनी बीवी पे एक फालतू चिराग जलाने पे झगड़ा था, और अब मैंने मांगा तो आपने इतना ज्यादा माल दे दिया। तो कहने लगे कि हाँ, वो जो चिराग जलता है वो मेरी जात के लिए था, उसका मुझे हिसाब देना पड़ता, और ये तो मैं अपने रब के लिए दे रहा हूँ। अपनी जानों पे मुंतखब करते थे, अपनी जानों पे ज्यादा फौकियत देते थे दूसरों को। मैं जब भी देखती हूँ तो आज हमारा मामला इससे बिल्कुल उलट है। अपनी जान पे लगाना हो तो हजारों डॉलर भी खर्च करके कहते हैं कि इंसान कमाता किस लिए और किस लिए होता है, यही तो मौका है, खाएंगे नहीं, पहनेंगे नहीं, सब बच्चों का तो है, बीवी के लिए तो करते हैं, और जब अल्लाह के रास्ते में देना होता है तो पर्स में ढूंढते हैं कि सबसे छोटा नोट कौन सा। फिर उम्मत मुस्लिमा की हालत कैसे बदले। यकीन करें मैंने इस वाक्य से इतना सीखा, और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई भी दिन हो कि जब ये वाक्य ना याद रहे। क्यों? जिंदगी में हर मौके पे आपके सामने ये बातें आती हैं। एक तरफ आपकी जरूरत है, एक तरफ अल्लाह का दीन है। मैं एक एक लम्हे अपने दिल को चेक करती हूँ कि अपनी जात पे, अपने घर पे, अपनी ऐसी तईशात पे मैं किस दिल से लगाती हूँ, और जब अल्लाह का कोई बंदा मांगे या कहीं मुझे पता चल जाए कि किसी को जरूरत है तो उस वक्त क्या होता है। और यकीन करें इतनी खुशी होती है ये वाक्य पढ़ के कि वाकई जिस बंदे को इस चीज का यकीन हो जाता है ना कि मैंने यहाँ रहना नहीं, फिर उसका ये हाल है। हम सब अपने कपड़ों को देखें, हल्का सा छेद लग जाता है ना तो हम कहते हैं अब नहीं पहनना, धोया उसका रंग बदल गया, हमने नहीं पहना है, कढ़ाई कराई उसमें से कुछ काम खराब हो गया, आपकी पसंद का रंग नहीं लगा, आप कहते हैं मुझे नहीं पहनना। कितनी रौनक है ना, क्या हम सब भी उसी जन्नत के दावेदार है जिसमें ये अल्लाह के नबी सल्लम की बीवियां जाएंगी। बहुत सोचने की बात है। अपने ईमान का टेस्ट है, चेक किया करें अपने आप को कि मेरा खर्च के मामले में क्या हाल है। यकीन करें कि हमारे खर्च करने की रफ्तार हमारे ईमान और हमारे निफाक को जाहिर करती है। हम बहुत कुछ अपना खोल देते हैं जब हम माल खर्च कर रहे होते हैं अपनी जात पे। माल इंसान के लिए एक बहुत बड़ा फितना इसीलिए कि दुनिया में भी इसका अच्छा या गलत इस्तेमाल इंसान के ईमान या उसके निफाक का खोल खोल देता है। अल्लाह ताला से यही दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम खुले दिल से उसके रास्ते में खर्च करें। मदारतुन नबूवा में है कि एक दिन हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में 1,00,000 दिरहम भेजे। उन्होंने सब के सब उसी रोज अल्लाह की राह में सदका कर दिए। इस रोज आपका रोजा भी था। शाम को लौंडी ने रूखी सूखी रोटी रख दी और ये भी कहा कि अगर सालन के लिए कुछ बचा लिया जाता तो मैं सालन भी तैयार कर लेती। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मुझे तो ख्याल ही ना आया, तुम्हें याद क्यों नहीं दिलाया। यानी इतना इस्तग़ना, इतना गनी होना, ये किसकी तालीम में फैज़े सोहबत का असर था, यानी किसने ये तरबियत दी। आज हम देखें सबसे पहले किसका हिस्सा निकालते हैं, कहीं से कुछ आ भी जाए ना तो पहले अपना हिस्सा रखते हैं, कुछ कहीं देना भी पड़े तो छांटी कर लेते हैं कि ये अच्छी चीज तो मेरी है, ये दूसरे की है। मैं सोचती हूँ कि क्या वाकई हमें यकीन है कि हमने इन्हीं लोगों को मिलना है। और आप सोच सकते हैं कि क्यों अल्लाह ताला ने ऐसी औरतें अपने नबी के लिए चुनी, उनकी ज़ौजियत के लिए। किसी को नबी की बीवी बनने का एहसास ऐसे नहीं मिलता, अल्लाह ताला अंदर को खूबी देखता है उसके अंदर। एक बार हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की लौंडी ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आकर शिकायत की कि सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सब्त यानी हफ्ते के दिन की इज्जत किया करती हैं और यहूद को अतियात दिया करती हैं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनसे दरियाफ्त कर भेजा, यानी पूछा कि क्या बात ऐसी है। उन्होंने कहा, जब से अल्लाह ताला ने मुझे जुमा अता फरमाया है, सब को मैंने कभी पसंद नहीं किया, रहे यहूदी इनसे मेरे कराबत के ताल्लुकात हैं और मैं जरूर इनको कुछ न कुछ देती हूँ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये जवाब सुनकर खामोश हो गए। फिर उम्मुल मोमिनीन ने इस लौंडी से पूछा, तूने शिकायत क्यों की? लौंडी ने अपने कसूर का एतराफ किया और कहा, मैं शैतान के झांसे में आ गई थी। आपने फरमाया, अच्छा जाओ, मैंने तुम्हें अल्लाह की राह में आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह, क्या शान अफ़ो दरगुज़र है कि कसूरवार को बजाय सजा देने के उल्टा आजाद किया जा रहा है। दरअसल ये भी नबी सल्लम की तालीम का असर था जो आपने अपनी अज़वाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना के दिलो दिमाग में कायम फरमा दिया था। अपना टेस्ट लिया करें, बस किसी को कुछ न कहें, किसी से कुछ न पूछें, सिर्फ अपने दिल को देखें। हर जगह एक जुमला जरूर लिख लिया करें, मैं होती उनकी जगह तो क्या करती। इतना मजा चखाती कि उसको समझ आ जाती। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमारे अखलाक अच्छे कर दे। औरतों की इस्लाह, घरों में कभी ना कभी चपकलश का हो जाना भी लाजमी अमर है। चपकलश कहते हैं इख्तलाफ राय और झगड़ा वगैरह। हम देखते हैं कि जब मियां बीवी में मोहब्बत हद से बड़ी हुई होती है तो वो भी किसी न किसी वक्त बाहम रूठ ही बैठते हैं। और मौलाना हाली का शेर लिखा है इन्होंने, बिगड़े ना बात बात पे क्यों, जानते हैं वो, हम वो नहीं कि हमको मनाया ना जाएगा। यानी इंसान किसी बात बात पे क्यों रूठता है कि उसको पता है कि ये मुझे मना लेंगी। भला नबी सल्लम इस कुलिये से किस तरह मुस्तस्ना, मुस्तस्ना कहते हैं एग्जेम्प्ट, यानी इससे अलग कैसे हो सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी जिसने दूसरों के लिए नमूना बनना था, इस चीज का पाया जाना निहायत जरूरी था। चुनाचे किताब तवारीख यानी तारीख की जमा, हमें सिर्फ दो ही तीन ही ऐसे वाकयात मिल सकते हैं जिससे नबी सल्लम की नाराजगी का पता चलता है। लुत्फ ये कि इस नाराजगी में भी सबक पाया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, जब कोई शख्स अपनी बीवी से नाराज हो तो अपना बिस्तर इससे अलग कर ले और इसी पर इक्तफा करे, न खुद घर से निकले न उसे घर से निकाले। यानी नाराजगी के इजहार की इंतहाई बात क्या है कि बिस्तर से अलग कर ले, घर नहीं छोड़ सकते। हाँ, कभी इतनी ही नाराजगी हो कि मारने तक नौबत आ जाए तो मुंह पर ना मारे, यानी वहशियों की तरह ना मारे, गोया मारने में भी इख्तियात और एतदाल को पेशे नजर रखा। मगर बेहतर यही है कि बगैर मारने के ही इसकी इस्लाह कर दी जाए, क्योंकि ये तो पसली की हड्डी की तरह है, अगर सीधा करोगे तो टूट जाएगी, इसको इसकी असली हालत पर छोड़ दोगे तो तंग करेगी। अब देखिए कि इससे क्या पता चलता है कि कितना दर्द था ना आपके दिल में और कितनी मोहब्बत थी अपनी बीवियों के लिए। नबी सल्लम और अजवाज यानी कुछ और बातें, एक दफा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अहम मामले पर सब बीवियों से नाराज हो गए और सभी से अपना बिस्तर अलग कर लिया। एक माह के बाद नबी सल्लम राजी हो गए, अजवाज मुताहरात ने मुआसरत चाही और हुक्म इलाही से ये मामला इख्तिताम को पहुंचा। अलगरज साहब की नाराजगी जब भी हुई दीनी मामलात पर हुई, जिसमें दर हकीकत हमारे लिए एक सबक छुपा हुआ है। अब देखिए इतनी बात को अगर हम देख लें तो ये जो वाकया था ये वही था जो नबी सल्लम ने ईला किया था अपनी बीवियों से। और हुआ क्या था कि जब تنگی تو اسی میں تو بیچاریاں گزار ہی رہی تھی اور اللہ کی بھی رحمت تھی ان پہ کہ اللہ کے نبی کا گھر تھا. لیکن جب خیبر فتح ہوا تو بہت زیادہ دولت مسلمانوں کے ہاتھ آئی کہ ہر گھر میں آسودگی ہو گئی. تو دوسروں کے گھروں کو دیکھ کے پھر ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ کل تک تو بات اور تھی, اب جب دن اچھے تو ہمارے بھی چولہے جلنے چاہیے. انہوں نے کچھ مال کا اور دنیاوی چیزوں کا تقاضا کیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ انہوں نے یعنی تعیشات کی بات کی. اب یہاں سے یہ مت سوچیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایسے ظالم تھے جیسے. دیکھیے کہ جو لوگ اعلیٰ ہوتے ہیں نا ان کا مقام بھی اعلیٰ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حیلہ کیا اور اختیار دے دیا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں عیش کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے تو میں تمہیں مال و دولت دے کے رخصت کرتا ہوں, اور اگر نبی کی بیوی بننا ہے تو پھر اسی طرح رہنا پڑے گا. اور آپ نے کہا کہ تم مشورہ کر لو کسی سے بھی اس معاملے میں, لیکن آپ کی بیوی میں سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے آپ کے معاملے میں کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں اور میں آپ ہی کی بیوی بننا چاہتی ہوں. پھر چھوڑے گا ایسے ساتھ کو؟ اللہ اکبر. اسی طرح بس اوقات ازواج مطہرات میں بھی کوئی بگڑ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مناتے. اس منانے میں بھی عجیب شیرینی ہوتی تھی. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, حمیرہ تم جب ناراض ہوتی ہو تو میں فوراً تمہارے غصے کو پہچان لیتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو کبھی آپ پر اپنے غصے کے اظہار نہیں ہونے دیا, پھر کس طرح آپ میری قلبی کیفیت کو پہچان لیتے ہیں؟ یعنی کہ میں نے غصے میں میں آ بھی جاؤں لیکن میں نے کبھی آپ سے کوئی غلط بات نہیں کہی, کوئی اونچی نہیں بولی, کوئی اظہار نہیں کیا, آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہی تو بات ہے کہ تم ناراضگی کا اظہار نہیں ہونے دیتی. کیا ہم بھی پوچھیں اپنے آپ سے, ہمارے شوہر ہمارے بارے میں یہ جملہ بول سکتے ہیں؟ سوچیں ذرا, آخری ناراضگی کا اظہار کن لفظوں میں کیا تھا؟ اللہ اکبر. دیکھیں کوئی ایک بھی تیار نہیں ہے اپنے بتانے کو باتیں ہیں. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا, یہی تو بات ہے کہ تم ناراضگی کا اظہار نہیں ہونے دیتی مگر ہم پھر بھی پہچان لیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, قربان جاؤں ذرا مجھے بھی تو بتا دیجئے کہ آپ کو کس طرح میری ناراضگی کا پتہ چل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور کوئی قسم کا موقع آئے تو کہتی ہو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم, اور جب کوئی وجہ پرخاش یعنی ناراضگی کی ہو تو پھر تم یوں کہتی ہو مجھے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم. یعنی زبان پہ شوہر کا نام نہیں لانا چاہتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑی اور کہا, واللہ آپ نے خوب پہچانا. اب دیکھیے, یہ دل لگیاں اور یہ وابستگیاں کسی جھوٹی زندگی میں ہو سکتی ہیں؟ محبت کے اسباب. اگرچہ آپ کو بیویوں سے محبت تو یکساں ہی تھی مگر پھر بھی یہ چیز اپنے بس کی نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویاں اپنے محاسن حسن سے ہیں اور کمالات کی وجہ سے بہت زیادہ توجہ کی موجب بن جاتی تھی, اور لطف یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتی تھی کہ میری طرف ہی آپ کی توجہ زیادہ ہے. یہ ہے عقل مندی کی بات. ہر بیوی یہ سوچے کہ بس میرے ساتھ ہی معاملہ اچھا ہے. اور آپ کو ہوتا ہے کہ جنتی مردوں کی بھی یہی خصوصیت ہوگی, وہ اپنی جس بیوی کے پاس جائیں گے ان کو لگے گا یہ بس میرے سے محبت کرتا ہے, اور جس بیوی کو دیکھیں گے, یہ صحیح حدیث ہے کہ جس بیوی کے پاس جائیں گے اس کو پہلی بیوی سے زیادہ خوبصورت پائیں گے. میں نے کسی جگہ یہ حدیث کوٹ کی تو انہوں نے کہا دنیا میں بھی مردوں کا یہی حال ہوتا ہے, ہر اگلی بیوی ان کو پہلی سے اچھی ہی لگتی ہے. واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ چاہتے تھے, اور آپ کا یہ چاہنا ان کے حسن و جمال یا کم سنی کی وجہ سے نہ تھا. نبراہ لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ چھوٹی عمر کی تھی, خوبصورت تھی, جیسا کہ بعض تابکار یعنی جو آگ لگانا چاہتے ہیں, بلکہ ان کے ذاتی کمالات تفقہ فی دین, ضبط علم اور ذہانت وغیرہ پر موقوف تھا. چونکہ یہ خوبی ان سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں موجود تھی, اس لیے آپ ان سے بھی زیادہ انہیں چاہتے تھے. یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد آپ کا ان کا اکثر ذکر کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں پر نم ہو جاتی. ان کی سہیلیوں کی عزت کرتے, انہیں اکثر تحائف بھیجا کرتے کہ یہ بھی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار ہیں. پتہ چلی آپ کو یہ بات, عائشہ سے محبت کیوں تھی ان کی علم کی وجہ سے. اور یقین کریں हुस्न की तो कोई हैसियत रहती नहीं जब आपके अंदर सच्चा इल्म आता है। और हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को होता है कि 15 साल बड़ी थी, 25 साल की उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मिली और 40 साल की थी, बच्चों वाली थी, 2 दफा शादीशुदा थी पहले, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी माहियत में शादी नहीं की। सोचिए जरा, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा आगे आ रही है हदीस, हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से लाफानी मोहब्बत। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि मुझे हजरत सल्लम की जिंदा बीवियों के मतलब कभी जज्बाते रकाबत पैदा नहीं हुए, रकाबत यानी जैसे आपस में बुगज़ वगैरह हो जाए, लेकिन हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के मतलब मेरे दिल में बाज़ औक़ात रकाबत का एहसास पैदा होने लगता था, क्योंकि मैं देखती थी कि नबी सल्लम को इनसे बड़ी मोहब्बत थी, इनकी याद आपके दिल की गहराइयों में जगह लिए हुए थी, और आप सल्लम की इनसे ये मोहब्बत भी इनके इखलास और वफा की बिना पर थी। अल मुख्तसर ये कि नबी सल्लम ने अपनी बहुत सारी मसरूफियतों और बेशुमार जिम्मेदारियों के बावजूद अपने खानगी ताल्लुक, खानगी कहते हैं घरेलू, खाना से खाना घर को कहते हैं, घरेलू ताल्लुकात को जिस खूबी से निभाया तारीख आलम में इसकी नजीर पेश करने से कासिर है। आप सल्लम ने अपनी बीवियों के साथ मोहब्बत और उल्फत में तलतुफ यानी लुत्फ से नरमी और दिलदारी में अदाए हकूक और वफादारी में यानी हकूक को अदा करने में और वफादारी में तालीमो तरबियत में तादीबो इस्लाह, तादीब कहते हैं अदब सिखाना, और इस्लाह ये कि किसी की इस्लाह करना, और फिर मुख्तलिफ बीवियों से अदलो इंसाफ ने जो कामिल नमूना पेश किया है वो जब तक नस्ल इंसानी का वजूद कायम है दुनिया के लिए एक शम्मा हिदायत का काम करेगा। अब आप देखिए कि ये तो चैप्टर तो पूरा हुआ, आपके सामने एक दीनदार मर्द का कैसा नक्शा आया, क्या आज भी दीनदार मर्दों के साथ ऐसे ही मामलात पेश किए जाते हैं, क्या आज हमारे माशरे में ऐसी चीजें पोर्ट्रेट तो नहीं की जाती कि जिससे ये एहसास हो कि दीनदार से शादी हुई तो वो बड़ा जालिम होगा। एक अजीब सा पर्दा डल जाता है जब इंसान दीन पे आता है, यानी मुझे ऐसे महसूस होता है कि जैसे जब कोई दीन वाला होता है, यानी मिसाल है कि शोहरत भी हो या बहुत लोगों में नाम मुकाम भी हो, लेकिन फिर भी लोग वहां शादी करते हुए डरते हैं, क्यों, कि ये सख्ती करेंगे। असल में वो सख्ती नहीं होती, आपने बच्ची को दीन नहीं सिखाया हुआ, लेकिन यकीन करें कि इस सारी बातों को पढ़ने के बाद हमने अपने लिए अब क्या करना है, अब वो लिखेंगे ताकि फायदा तो तभी होगा ना। पहली बात है कि जाहिर है कि आप सब खवातीन हैं तो आप शोहर तो नहीं बन सकती, ये अलग बात है कि बहुत सारी खवातीन कोशिश करती रहती हैं इसकी, लेकिन ये है कि आप नबी सल्लम की बीवियों की जिंदगी से उत्साह ले सकती हैं। इंशाल्लाह हम इस किताब को जब खत्म करेंगे तो फिर इसके बाद हम कोई ऐसी चीज और भी लाएंगे आगे आपके कि जिससे आपको नबी सल्लम की बीवियों की जिंदगी में भी कुछ मिलेगा। दूसरी बात ये कि अगर अभी अनमेरिड है, कुंवारी है, तो ऐसे शोहर का इंतखाब करें, यानी ये सारी बातें जो नबी सल्लम की देखी, अगर एक नेक सच्चा जिंदा, अब देखिए कि एक बार जरूर किया करें आप जिनकी शादी अपनी नहीं हुई या अपनी बच्चियों के लिए आप ढूंढ रहे हैं, कि अल्लाह ताला यानी मुजाहिदाना सोच, यानी मीन जो एक सच्चा दीन वाला ना वो मिलाना। बाज दफा क्या होता है, हम कहते हैं आलिम मिल जाए, शेख मिल जाए, मुफ्ती मिल जाए, मशहूर नाम, कभी ऐसा ना कहें। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक ही तड़प दिल में आती थी कि अल्लाह ताला सच्चा मोमिन देना, कभी कभी दीन वालों से खौफ देते पता नहीं किस सोच के हो, पता नहीं उनकी सोच कैसी हो, कि नजरियात के इख्तलाफ हो, क्यों कि दुनिया वाले तो गुजारा कर लेते हैं, दीन वाले नजरियाती इख्तलाफात पे गुजारा नहीं करते। दुनिया जानती हो ना जानती हो, लेकिन अल्लाह तेरी नजर में वो सच्चा मोमिन हो, और यकीन करें कि अगर आपको ये रिश्ते अपने बच्चियों के लिए मिल गए या अगर जिनकी अपनी शादी नहीं हुई तो जिंदगी समझ जाएगी, तरजीहात को बदलने की जरूरत है। अमूमन यंग जो होती है वो किस तरह शादियों का जिक्र करती है कि मतलब ऐसा मिल जाए, हीरो टाइप, आंखें खूबसूरत हो, शेर पड़ता हो, तो ये काम तो दूसरे भी कर देंगे, लेकिन शोहर तो बहरहाल शोहर है। फिर दूसरी बात है कि अगर अब शोहर मौजूद है घर में और अल्हम्दुलिल्लाह यानी अच्छे भी हैं, लेकिन अभी ये सारी चीजें आप उसमें नहीं देखते हैं, तो क्या आपको डिप्रेस हो जाना चाहिए, नहीं, आप इसमें से हमेशा अपने लिए खैर ले लें कि मुझे नबी सल्लम की बीवियों जैसा बनना है और ऐसी बातों को अच्छे तरीके से करें। मैं महसूस करती हूँ कि ये किताब ऐसी है कि जो आप अपने फैमिली टाइम में घर वालों के साथ पढ़ा करें, हफ्ते में एक ही चैप्टर होता है हमारा, तो अगर इसको आप इस तरह ही सीख लें और आपको इंशाल्लाह ये सारी चीजें आसानी से याद भी हो जाएंगी, बाद में जब बैंक से आप इसका असाइनमेंट करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगा। हर चैप्टर को घर में शेयर करें। अब अगर आप ये ना करें कि अभी शोहर वाला चैप्टर पढ़ाएं, वो नहीं सुनेंगे, तासुब आ जाएगा कि तुम मुझे सुना रही नहीं। आप शुरू से पढ़ें और ए टू जी जब चीजें आती जाएंगी तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि महसूस होगी ये चीज आपके लिए अल्लाह के नबी सल्लम की जिंदगी में से। फिर और बहुत सारी मिसालें हैं नबी सल्लम की जिंदगी में से, जो अब इस वक्त हमारे पास वक्त भी नहीं, और वो सारी चीजें साथ साथ चलती ही जाएंगी आपके तफसीर के सेशन में भी और बाकी चीजों में भी। लेकिन नबी सल्लम की एक हदीस जरूर कोट करूंगी कि आपने फरमाया कि तुम में से बेहतर, सबसे बेहतर कौन है? जो अपने घर वालों से बेहतर है। और आप कहते हैं कि मैं तुम में से सबसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ अच्छा हूँ इखलाक में, दीन में। तो इससे क्या पता चला कि बाहर वालों के साथ तो रस्मी इखलाक भी चलता है, हाय बाय भी होती है, नरम बातें भी होती हैं, लेकिन क्यों बास लोग दीन वाले घर में आते ही गन गरज का शिकार हो जाते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, तोड़ फोड़ करने लगते हैं? क्योंकि सच्चा दीन नहीं होता। बाज लोग कहते हैं कि हमने तो दीनदार समझ के दी थी, वो तो इतना जुल्म करते हैं। तो मैं कहती हूँ नहीं, आपने अच्छा दीन नहीं देखा। नबी सल्लम ने सिर्फ दीन नहीं कहा था, क्या फरमाया कि जब तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी या बहन के लिए रिश्ता आए, कौन सा? कि जिसके दीन और अखलाक को तुम पसंद करो तो वहां रिश्ता कर दो, नहीं करोगे रिश्ता तो फितना पैदा होगा। और वो फितना आज आप देख सकते हैं, घर घर में बेजोड़ लोग बैठे हैं, लड़कियां हैं तो लड़के नहीं मिल रहे, लड़के हैं तो लड़कियां नहीं। तो लिहाजा तरजीहात को बदलने की जरूरत है। अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें अपनी जिंदगियों में इस्लाम लाने की तौफीक दे। आप लोग महसूस करते होंगे इस चीज को कि हमारा दीन कितना घरेलू दीन है। कोई ऐसा नहीं है कि ये दीन कोई मसनदों पे बैठ के सीखने वाला है या मुश्किलात में पढ़ने वाला है। इतना रिवायती दीन, इतना प्यारा दीन है। हर दिन आप देखते हैं, कल तफसीर की क्लास में अगर आपने देखा तो उसमें कौन सी चीज थी जो आप अपनी घरेलू जिंदगी में ना कर सके? आज ये है, हर चीज आपको महसूस होगा कि आपके घरों के नक्शे इंशाल्लाह बदलते जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब पे आसानियां करे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जती अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।